follow the regulations, make law, and work around your property. On the front door, the bar, he wrote that I write a deed, or put on it, or sell on my own. So he did that on the front door, the holiday, the floor, he wrote this, wrote the front door, when it's severely hungry, work the law, let them, when the sound, and the other, the code, the follow.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ہم نے اپنی گفتگو کا جو اعادہ کیا ماہ رمضان کے بعد، اس میں پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے انسان شناسی کے ہی حوالے سے دو تین مزید مقام رکھے تھے، جو سورہ دہر کی ابتدائی تین آیتوں کے ذیل میں ہم نے جتنی باتیں کی تھیں اس پر مستضاد یعنی اضافی. ان نکات کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے مرحلے پر ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ وجود انسانی کی حقیقت کیا ہے، یعنی وجود انسانی ہے کیا چیز، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں دنیا بھر کے عقلاء، فلاسفہ، حکماء شروع سے اب تک اختلاف کا شکار ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے مختلف نظریات بیان بھی کیے تھے کہ کسی کی نظر میں وجود انسانی روحانی ہے، کسی کی نظر میں صرف مانتی ہے، کوئی اسے عقل سمجھتا ہے، کوئی اسے جذبات و محبت سمجھتا ہے اس طریقے سے، یا پچھلے 200 سالوں کے درمیان مغرب کی وساطت سے جو نظریہ سامنے آیا ہے وہ یہ کہ انسان حیوان ناطق ہے. اور اس کے جواب میں ہم نے آپ کے سامنے ایک لفظ بیان کیا تھا کہ انسان قرآن اور معصوم کی نظر میں کیا ہے، متعلق یعنی دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالخصوص قرآن اور معصوم کی زبان انسان کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ انسان وہ موجود نہیں ہے کہ جسے خدا نے پیدا کیا ہو فنا کرنے کے لیے، بلکہ انسان وہ موجود ہے کہ جسے خدا نے خلق فرمایا ہے تاکہ وہ ہمیشہ باقی رہے. تو فعی ہے انسان، یعنی خدا نے اسے اپنی صفت فعی کا مظہر بنایا. اور متعلق یعنی انسان فطری طور پر شعور رکھتا ہے اپنے الہ کا. خدا نے انسان کو ایک ایسی فطرت عنایت کی ہے کہ جو اپنے معبود اور اپنے الہ کو پہچانتی ہے فطرتاً، اپنی اصل میں، اپنی بنیاد میں. یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، اس کو بھی تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، مطلب اس کی بھی کچھ وضاحت کی ضرورت ہے. دوسرا میں نے نقطہ آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ پروردگار نے جب انسان کو خلق کر کے اس کا گھر اس زمین اور عرض کو قرار دیا تو اس زمین پر انسان کے قیام کی نوعیت کیا ہے، یعنی انسان کا اسٹیٹس، اس کی پوزیشن کیا ہے یہاں پر، کیا اس زمین میں اسے سب کا مالک بنا دیا ہے، زمین کا مالک بنا کے بھیجا ہے، زمین پر محکوم بنا کے بھیجا ہے، یا کچھ بھی کے اوپر ہے، کچھ کے نیچے. انسان کی پوزیشن اور اسٹیٹس آن دس ارتھلی لائف وہ کیا ہے، اس کو سمجھنا. کیا اس بارے میں قرآن ہمیں انسان کی موجودگی کی نوعیت سے آگاہ کرتا ہے ہمیں کہ انسان اگر اس زمین پر موجود زندہ کی حیثیت سے باقی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے، پوزیشن. اور پھر آخر میں یہ تیسرا نقطہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس حیات دنیاوی کی غایت اور ہدف کیا ہے، یعنی خدا نے جب انسان کو خلق کر کے اس زمین میں رکھا، اس کو سمیع و بصیر بنایا تو کیوں، خدا کیا چاہتا ہے انسان سے. یہ تین نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے اور ان کے تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا کر کے اجمالاً آپ کے سامنے عرض کیا تھا. اور مجھے نہیں پتا شاید آپ لوگ وہ آیتوں کا پرچہ نہیں لائے پچھلی دفعہ، کہ اس میں میں نے آپ کے سامنے 5 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں کہ جس سے ہم نے کہا تھا کہ ان آیتوں کی روح سے ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان سارے سوالات کے جوابات ان کو حاصل کر لیں. وہ آیتیں میں آپ کے سامنے مختصر دوہرا دوں کہ پہلی تھی سورہ تین کی آیت کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دوسری آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 لقد کرمنا بنی آدم کہ ہم نے آدم کی اولاد کو کرامت عطا کی. کرامت سے مراد کیا ہے، یعنی بلندی عطا کر دی، اس کو باعزت بنایا، اور اس عزت کی نوعیت کیا ہے کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے اس کا بوجھ اٹھایا خشکی میں اور تری میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس کو پاک چیزوں میں سے رزق عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، اور ہم نے اس کو فضیلت دی کثرت سے ان مخلوقات پر جن کو ہم نے خلق کیا۔ تو اس کو بھی یعنی آپ سمجھیے کہ تھوڑا سا وضاحت سے اس کو بیان کرنا ہے۔ دوسری آیت یہ تھی، تیسرے آیتوں کا مجموعہ تھا سورہ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، چوتھی آیتیں تھیں سورہ احزاب کی آخری آیتیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے امانت کو رکھا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، اور ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، یہ چوتھی آیت تھی۔ اور پانچویں تھی اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، کہ ان آیتوں کے حوالے سے ہم انشاءاللہ یہ بات چاہ رہے تھے کہ ان تین سوالات کے جوابات تلاش کریں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی یہ زمین کے دوران قیام کی اس زندگی کی نوعیت کیا ہے، انسان کی پوزیشن کیا ہے اس زمین میں، اور اس حیات دنیاوی میں انسان کو ڈالنے کی غایت اور قدر کیا ہے، خدا نے کیوں انسان کو یہاں رکھا، وہ انسان کی خلقت سے کیا چاہتا ہے۔ اچھا، وجود انسانی کے حوالے سے پہلے پھر اسی پر آتے ہیں، اپنا پوائنٹ نمبر ون کہ وجود انسانی کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے ایک دو لفظوں کا ایک مجموعہ استعمال کیا تھا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، کہ وہ حی متعلق، زندہ ہے اور اپنے الہ کا شعور رکھتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ انسان اپنے الہ کا، معبود کا شعور رکھتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ خود اس سے آگاہ نہیں ہوتا۔ اس جملے کو غور سے ذہن میں رکھیے گا کہ ہر انسان اپنے معبود کا شعور رکھتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ خود اس سے آگاہ اور باخبر نہیں ہوتا کہ میں اپنے معبود کو پہچانتا ہوں، میں اپنے معبود کے بارے میں جانتا ہوں۔ بلکہ اس کی مثال، جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو عرفا نے ایک مثال دی ہے، کہ اس کی مثال اس مچھلی کی سی ہوتی ہے کہ جو پانی میں زندہ ہے، پانی اس کی زندگی کا سبب ہے، اور وہ سوال کرتی ہے کہ وہ پانی ہے کہاں، مجھے دکھاؤ۔ یہ اسی طریقے سے کہ جیسے ہم ہوا میں رہتے ہیں اور اس ہوا کے ذریعے سے زندہ ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہوا کی طرح مجھے دکھاؤ، مجھے تو نظر نہیں ہے۔ تو بہت سارے مقام، بہت سارے انسانوں کے لیے یہ شعور موجود ہے، شعور تمام انسانوں کے لیے موجود ہے، لیکن کچھ اس سے آگاہ اور باخبر ہوتے ہیں، اور بہت سارے انسان اس سے نا آگاہ ہیں، بے خبر ہیں کہ ہم اپنے معبود کو پہچانتے ہیں، ہم اپنے معبود کے نشان اور نام اور پتہ خود اپنے وجود کے اندر رکھتے ہیں۔ اور اسی چیز کو، یعنی کہ جو جناب امیر علیہ السلام نے اس کو کیا فرمایا، اس اس شعور فطری کے لیے آپ نے ایک لفظ استعمال فرمایا، دفاع العقول، کہ یہ شعور فطری جو پروردگار نے انسانوں کو عطا کیا ہے، یہ ان کی عقلوں میں چھپے ہوئے خزانے ہیں، ان خزانوں کو نکالنے کا پتہ خود انسانوں کو نہیں ہے کہ ہم خود اتنا زبردست دولت اور خزانہ اپنے اندر لے کے بیٹھے ہیں۔ تو خدا نے انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ انبیاء انہیں اس بات کی تعلیم و تربیت دیں کہ تم خود اپنے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو کیسے نکال کے استعمال کر سکتے۔ تو انسان کی حقیقت کیا ہے، بنیادی طور پر دو چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ یہ وہی بات ہے جو ہم عرض کر چکے ہیں، اس کا ایک تھوڑا سا کمپیکٹ وے میں، جامع انداز میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ وجود انسانی کی حقیقت دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک انسان کی فطرت ہے، دوسری انسان کی طینت ہے۔ شاید ہم نے اس انداز سے پہلے بات نہیں کی، فطرت اور طینت میں کیا فرق ہے؟ اکثر اوقات ہم طینت کو فطرت کے طور پر سمجھتے ہوئے پیش رکھتے ہیں. فطرت اور طینت یعنی انسان کے وجود میں دو چیزیں ہیں. ایک اس کی فطرت ہے, فطرت جس جو ہم نے بات کی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ فطرت کیا ہے, وہ بنیاد ہے, فاؤنڈیشن جس پر انسان کے وجود کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی بنیاد ہے کہ جس کے اوپر انسان کے وجود کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے. تینت کیا چیز ہے؟ تین کے معنی کیا ہیں؟ مٹی. یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے آسان انداز سے کہ وہ مٹی جس سے انسان کا پہ کرے ظاہری خلق. انسان کے اندر یہ دو چیزیں, ایک اس کی فطرت ہے, ایک اس کی تینت ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے پاس کمپیوٹر کے اندر دو قسم کی میموریز ہوتی ہیں, ایک روم ایک ریم. ان میں سے جو روم ہے ریڈ اونلی میموری, وہ صرف ریڈ اونلی ہوتی ہے. یعنی اس تک کمپیوٹر استعمال کرنے والے کی رسائی نہیں ہوتی, اس میں بنانے والے نے پروگرام بنا کے ڈال دیا ہوتا ہے. اور وہ پروگرام کس بات کی کیا ضامن ہوتا ہے کہ جب تک وہ پروگرام رہے گا اس وقت تک کمپیوٹر کم از کم صحیح طریقے سے فنکشن کرتا رہے گا. صحیح, اگر روم خراب ہو جائے تو پھر کمپیوٹر کچھ نہیں کر سکتا, یعنی چاہے آپ اس میں جتنا بھی آپریٹنگ سسٹم ڈالیں یا نہ ڈالیں وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوگا. کہ روم کی موجودگی اس بات کی ضامن ہے کہ یہ اسٹارٹ ہوگا, کہ اگر ایون آپ کا آپریٹنگ سسٹم بھی خراب ہو گیا ہے تو دوبارہ اس کو لوڈ کرنا اس پر منحصر ہے کہ روم صحیح ہو. ایسے ہی ہوتا ہے, اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر کچھ نہیں ہوگا, پھر آپ کو وہ چپ بایوس بدلنی پڑے گی. تو اسی طریقے سے ایک انسان کی فطرت ہے جس کو روم سمجھ لیجیے, یہ ریڈ اونلی ہے. کہ بھائی بات وہی ہم کر چکے ہیں لیکن تھوڑے سے مختلف انداز سے آپ کے سامنے اس کو رکھنا چاہ رہا ہوں کہ روم یعنی انسان کی فطرت کیا ہے؟ ریڈ اونلی ہے. ریڈ اونلی فطرت کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا, فطرت کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. فطرت کو یا استعمال کرو یا نہ کرو, فطرت سے فائدہ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ, انسان کے پاس دو چوائسز ہیں فطرت کے حوالے سے. لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا کہ فطرت کو خراب کر دیا جائے. جو چیز خراب ہو سکتی ہے وہ انسان کی طینت ہے, فطرت نہیں. جو چیز جس میں خرابی واقع ہو سکتی ہے وہ طینت انسان ہے, نہ کہ فطرت انسان. فطرت انسان یعنی وہ نوع یا بنا یا بنیاد جس پر وجود انسانی کی عمارت کھڑی ہوئی ہے, اور تینت یعنی وہ مٹی جس سے انسان کے وجود کی تعمیر ہوئی ہے. وہ حقیقت یعنی آپ اس کو مٹی سے تعمیر کریں یا قرآن کریم نے خود یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو کیسے خلق کیا؟ تین کے خلاصے سے, تین کے مٹی کے نچوڑ سے, مٹی کے ماحصل سے, مٹی کے ایکسٹریکٹ سے, انسان کی خلقت سے بھی. تو جس چیز میں خرابی واقع ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ تین اور تینت ہے. یہ بات واضح ہو رہی کہ فطرت انسانی وہ بنیاد ہے, وہ ریڈ اونلی میموری ہے, کہ اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کے وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے خدا نے اس پر ہاتھ مارنے کی کسی بھی انسان کو نہ اجازت دی نہ موقع فراہم کیا. جو چیز انسانوں کے ہاتھ میں ہے اور جسے وہ خراب کر دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ تینت ہے انسان. تینت کی مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ظرف ہے جس کے اندر انسان کا نفس پروان چڑھتا ہے. نفس یعنی انسان کا جو وجود, اس کی جو میں ہے, اس کے پروان چڑھانے کے لیے جو ظرف ہے اس ظرف کو آپ کیا کہیں گے؟ تینت. اور وہ ظرف یا پورا وجود جس بنیاد پر کھڑا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ فطرت. یہ بات یہاں تک واضح ہو رہی ہے؟ اگر مشکل ہے اس میں تو بتائیے. میں
جسمانیت
پھر میں اسی لیے اس لفظ سے گریز کر رہا تھا, یعنی میں تینت سے نہیں, تینت کو جسم کہہ رہا ہوں. کہ آپ یوں سمجھیے کہ جتنا کچھ بھی ہے نا جسے آپ وجود انسان کہتے ہیں, کہ جسے ہم اس وقت جسم کے طور پر ہی دیکھتے ہیں، لیکن ہم خود ہی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میرا وجود صرف جسم نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو یاد کریں سورہ دہر کی آیتیں جنہیں ہم مقدمہ بنا کے چلیں، تو اس میں پروردگار نے نطفہ ابشاج اور اس کے ساتھ سمیع و بصیر اور ہدایت سبیل، ان سب چیزوں کو شامل کیا انسان کے وجود کے حوالے سے. ان سب کے مجموعے کا نام دینا تھا
سبحان اللہ.
یعنی صرف جسم نہیں، اگرچہ کہ بظاہر جسم کی شکل میں نظر آتا ہے انسان، اس لیے میں تینت کو جسمانیت کہنے سے گریز کر رہا ہوں. کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا یہ انسان کا جو ایک آؤٹ لک ہے، جو وجود ہے، جس میں میری سوچ بھی ہے، میری فکر بھی ہے، میرے احساسات بھی ہیں، میرے جذبات بھی ہیں، میرے رجحانات و میلانات بھی ہیں، میری جسمانیات بھی ہیں، یہ سب کی سب چیزیں جس سے پیدا ہوئی ہیں اس شے کا نام تینت.
سمیع و بصیر ہونے کا تعلق تو روح سے ہوا نا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کان اور آنکھ نہیں سنتی دباؤ سنتا ہے، اور دباؤ نہیں سنتا بلکہ وہ روح تک بات جاتا
درست. لیکن روح بھی اسی جسم کے اندر ہی موجود ہے نا، روح الگ سے کوئی چیز نہیں ہے.
الگ تو ہے
نہیں،
کیونکہ جب الگ ہو جاتی ہے تو جسم الگ ہو جاتا
ہے. نہیں، روح جو ہے یعنی کہ جسے ہم روح کہہ رہے ہیں، روح کی بات کہہ رہے ہیں، وہ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ اسی جسم میں ہی گندی ہوئی ہے، مخلوط ہے، اس سے علیحدہ کسی چیز کا نام نہیں ہے. روح یعنی کہ اگر میں ابھی جناب امیر علیہ السلام کی حدیث دہرا ہوں کہ جس میں آپ نے پانچ قسم کی ارواح کا ذکر فرمایا ہے کہ روح قوت، روح شہوت، روح بدن، روح ایمان اور روح قدس. روح ایمان اور روح قدس وہ ارواح کی دو قسمیں کہ جو انسان کو حاصل کرنی پڑتی ہیں، وہ بالا تر ہے، اس وجود طبعی اور مادی سے بالا تر ہے. یعنی ٹو ٹائپس آف انرجیز کہہ لیں کہ جو انسان کو حاصل کرنا پڑتی ہیں اپنے ایمان یا عمل صالح یا دین کی پیروی کے ذریعے سے. لیکن باقی جو تین روحیں، روح قوت، شہوت اور بدن، جو حیوانات اور انسان اور نباتات سب میں پائی جاتی ہیں، وہ سمجھیے کہ اس کے ساتھ ہی ہیں.
وہ جو نفخت روحی ہے وہ کون سی والی روح ہے؟ پانچوں میں نفخت روحی،
نفخت فیہ میں روحی بنیادی طور پر وہ روح ہے کہ جس کی وجہ سے فطرت کریٹ ہوتی ہے انسان کی. یعنی وہ ایک ایسی چیز نہیں کہ جیسے ہم کہیں کہ ہم ابھی اس وقت اگر بیٹھے ہیں یہاں پہ تو ہم یہ کہیں کہ میں اپنے جسم، میرا یہ ہے اور یہ میری روح ہے، ایسا نہیں ہے. جس چیز کو میں اپنے جسم سے علیحدہ کر سکتا ہوں وہ میرا نفس ہے. یعنی جو عرفا جس چیز کی ایک مظاہرہ کرتے ہیں کہ جسم سے الگ ہو گیا، جس میں مثالی جس کو کہا جاتا ہے، حقیقتاً وہ نفس ہے. کہ اس پیکر کے اندر ایک اور وجود پروان چڑھ رہا ہے کہ جو بنیادی طور پر غیر مادی ہے، اور یہ وجود انسان کے انتقال کے بعد جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ روح نہیں ہے. اگر ہم باہر والے بالکل دوسری جگہ چلے جائیں گے، یوں سمجھ لیجیے کہ روح بالکل وہ توانائی ہے، وہ انرجی ہے کہ جو انسان کے پورے پیکر میں رواں دواں ہے اور جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے. دیکھیے ہر چیز جو ہے نا اس کے بات کرنے کے دو طریقے ہیں نا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ایک عوامی زبان میں بات کرتے ہیں، ایک جنرل پرسپشن کے لحاظ سے یہ بات صحیح ہے. یعنی مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ یہ پنکھا بھی چل رہا ہے، اس کے اندر ایک روح موجود ہے جو اس کو حرکت دے رہی ہے، اس کے بعد جب آپ نے سوئچ آف کر دیا تو اس میں سے روح نکل گئی، اسٹیٹک ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بات کہنے کی حد تک صحیح ہے، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ ہم ایک سوئچ دباتے ہیں تو یہ چل پڑتا ہے، سوئچ آف کر دیتے ہیں تو یہ رک جاتا ہے. لیکن کیا حقیقتاً اس کے اندر کوئی چیز ایڈ یا سبٹریکٹ ہوتی ہے؟ جو اس کا جسمانی وجود ہے، چاہے اس پنکھے کو لے لیں، اس بلب کو لے لیں، جتنے بھی چیزیں ہیں کہ جو انرجی سے ڈرائیو ہوتی ہیں، انرجی جن کو چلاتی ہے، کیا جب ہم اس بلب کو آن کرتے ہیں، سوئچ کو آن کرتے ہیں، تو کیا بلب کے وجود میں کوئی چیز ایڈ ہو جاتی ہے یا سبٹریکٹ ہو جاتی ہے؟ اس بات کو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے. یعنی کہ وہ توانائی جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس انرجی کا نام روح ہے کہ وہ بدن سے متعلق ہوتی ہے تو بدن زندہ ہو جاتا ہے، اس کی توجہ بدن سے ہٹ جاتی ہے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ روح ہے اور یہ جسم ہے. یا شاید میں بات سمجھا نہیں پا رہا ہوں، وہ چیز نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے انسان کی توجہ ایک چیز کی طرف ہوتی ہے وہ چیز اس کے پردے ذہن پہ آ جاتی ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے وہ چیز محو ہو جاتی ہے. تو جب انسان کے نفس کی توجہ جسم کی طرف ہے تو اس میں وہ انرجی رن کر رہی ہوتی ہے جو اس میں اس کو زندہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور جب انسان کے نفس کی توجہ جسم سے ہٹ جاتی ہے اسے آگے جانا ہوتا ہے تو وہ انرجی ختم ہو جاتی ہے. بنیادی طور پر جو روح ہے ظاہری ہے وہ اس چیز کا نام ہے، لیکن خدا نے یہ فرمایا ہے کہ تم اس جسم مادی میں رہتے ہوئے بالاتر عالمین کے حقائق سے رابطہ پیدا کر سکتے ہو، یعنی ان انرجیز کو بھی حاصل کر سکتے ہو جو تمہاری دنیا کی نہیں ہے. ان میں سے ایک انرجی ایمانی روح ایمان ہے، اور بالکل ہائیسٹ لیول کی انرجی جو انبیاء اور رحمہ کے ساتھ ہوتی ہے اس کا نام روح قدس ہے. آپ جس چیز کو خراب کر سکتے ہیں وہ تینت ہے، فطرت نہیں. اور یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم زیادہ تر جس چیز کے لیے لفظ فطرت استعمال کرتے ہیں اس کا نام تینت ہے. یعنی وہی چیز جس سے میرا وجود کی تشکیل پائی، مٹیریل، لیکن صرف مٹیریل نہیں ہے بلکہ اس مٹیریل کے اندر انسان کی کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس بھی شامل ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے میں تینت کو صرف جسم نہیں کہہ رہا، کہ جب وہ ایک مٹیریل تو ہے کہ تین کے لفظی معنی بھی مٹی ہے، لیکن وہ مٹی خالی مٹی نہیں ہے. کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مٹی جو ہے زرخیز ہے، یہ مٹی شور زدہ ہے، یہ مٹی سیم و تھور والی ہے، تو وہ خالی مٹی نہیں ہوتی، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مٹی اس کی صلاحیت رکھتی ہے کہ یہ بیج کو اگا سکے، نشو نما دے سکے. یہ مٹی اس صلاحیت سے محروم ہے کہ اس میں نباتات اگ سکے، تو وہ خالی مٹی نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان کی بھی صفت ہے کہ انسان کے وجود کی بھی جو مٹی ہے تینت ہے، اس میں سے کچھ تینتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں اچھائی اور سچائی پروان چڑھ سکتی ہے. یعنی کچھ تینتیں وہ ہیں، کچھ مٹی وہ ہے کہ جس میں اگر آپ کسی اچھائی کا بیج ڈالیں گے تو وہ گرو کرے گا، اور کچھ تینتیں وہ ہیں کہ ان میں آپ جتنا بیج ڈالتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوتا.
انسان کے اختیار والا مسئلہ
یہ اختیار. اب ایک جملہ مجھے اور کہنے دیں اس کے آگے، کہ فطرت خدا کی طرف سے اور تینت ورثے اور ماحول اور انسان کے اعمال کی وجہ سے. کیونکہ فطرت خدا کی طرف سے، یعنی ایک وہ چیز ہے کہ جو خدا نے ایسی رکھی ہے وجود انسانی میں کہ جو کبھی بھی پولیوٹ نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی کتنا ہی خراب انسان کیوں نہ ہو، لیکن فطرت کو وہ نہیں خراب کر سکتا. فطرت پر پردے ڈال سکتا ہے، فطرت کو اگنور کر سکتا ہے، خراب نہیں کر سکتا. جس چیز کو انسان خراب کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنی مٹی خراب کرتے ہیں. جس چیز کو انسان، اور یہی چیز، یعنی کہ اگر نعوذ باللہ میں نے اپنی مٹی خراب کی تو میں یہ خراب مٹی ہی اپنی اگلی نسل کے حوالے کروں گا. اب یہاں پر میں دو تین حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو یہ بات اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے.
جی فطرت کی کا نام ہے،
فطرت نہیں، فطرت بنیادی طور پر اللہ کے شعور کا نام. نہیں، میں نے کہا کہ انسان کی تینت، انسان کی تینت اس کے ورثہ اس کا ماحول اور اس کے اخلاق و کردار سے تشکیل ہوتی ہے. اور یہی طینت انسان اپنی اگلی نسلوں کے حوالے کر دیتا ہے. انسان کی ذات یعنی کہ جو اس کی اصل میں جو اس کی میں ہے, جو اس کی میں ہے, اور فطرت کی فطرت یوں سمجھ لیجیے کہ فطرت تو ایک بنیاد ہے, یعنی کہ جیسے آپ کسی بھی عمارت کو مثال کے طور پہ کھڑا کرتے ہیں تو اس عمارت کو کھڑا کرنے میں سب سے پہلی چیز آپ کیا بناتے ہیں؟ بنیاد بناتے ہیں. اچھا آپ جب بنیاد بناتے ہیں تو بنیاد کے لیے خود ایک بیس چاہیے نا, یعنی میں بنیاد ہوا میں تو نہیں کھڑی کر سکتا کسی چیز, یعنی بنیاد کو خود کسی بنیاد پہ ٹھہرنا ہے, کسی جگہ پہ ٹھہرنا ہے. اس چیز کو خدا نے فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ جیسے جب آپ عمارت بناتے ہیں تو آپ کو زمین چاہیے ہوتی ہے بنیاد, یعنی آپ زمین پر بنیاد بناتے ہیں اور بنیاد پر عمارت بناتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. اگر زمین نہ ہو تو نہ بنیاد بنے گی نہ عمارت بنے گی. تو فطرت اللہ کیا ہے؟ خدا کی دی ہوئی یہ زمین ہے. فطر الناس کیا ہے؟ وہ بیس, وہ فاؤنڈیشن, اور اس کے اوپر جو عمارت بنتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ نفس انسان. نفس انسان ذات انسان.
بنیاد کی بات کر رہے ہیں فطرت میں, تو جب ہم عمارت بناتے ہیں تو عمارت سے پہلے ایک نقشہ ڈیزائن ہوتا ہے جس کے مطابق وہ بنتی ہے. تو فطرت وہ ڈیزائن ہے جس کے اوپر بنی ہے, یا
اس ڈیزائن کا نام ہے فطری ہدایت. اس ڈیزائن کا نام ہدایت فطری ہے. انا ہدیناہ السبیل, وہ ڈیزائن, وہ ڈیزائن وہ ہے. یعنی فطرت فاؤنڈیشن, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, فطر الناس یہ فاؤنڈیشن. اب اس کے بعد عمارت کیسی بننی چاہیے وہ ہدیناہ السبیل ہے, یعنی وہ ڈیزائن فطرت میں موجود ہے. لیکن عمارت بنانے والے نفس کے پاس اختیار ہے کہ وہ فطری ہدایت کے مطابق عمارت بنائے یا کچھ اور کرے. صرف صفت نہیں, تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ذرا گہرائی میں جائیں. یعنی یہ سب چیزیں ہیں لیکن یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ظاہری طور پہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں جا کے اس بات کو سوچنے کی کوشش کریں کہ انسان کا جو وجود ہے وہ کن چیزوں سے تشکیل پاتا ہے. یعنی اگر آپ صفت کی بھی بات کر رہے ہیں تو صفت بنیادی طور پہ کہاں سے نکلتی ہے؟ یعنی ایک انسان جو ہے سخی ہے مثال کے طور پر, اس کی صفت سخاوت ہے. ایک انسان کی صفت کنجوسی. اب یہ دونوں صفتیں کہاں سے برآمد ہو رہی ہیں؟ جہاں سے یہ صفات برآمد ہو رہی ہیں نا, اس کا نام تینا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں سے یہ صفات کہ ایک انسان علم دوست ہے ایک علم دشمن ہے, ایک انسان سخی ہے ایک بخیل ہے, یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس کی تینت سے برآمد ہو رہی ہیں. تینت بنیادی طور پہ کس پہ کھڑی ہے؟ یعنی وہ اس کا نفس ہے, وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ وہ فطرت پہ کھڑا ہے. تو اس میں میں یہ صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا مزید اس کی گہرائی میں جائیں. وہ بات آپ کی درست ہے ذات اور صفت والی, لیکن ذات کیا ہے؟ انسان کا اصل نفس ہے, اصل وجود ہے. اور نفس کس پیکر میں ہے, یعنی نفس طالب میں پیکر میں, اس پیکر کا کیا نام ہے؟ تینت. اور جو کچھ انسان کے سے ظہور میں آتا ہے یعنی کہ جو اس سے نکل رہا ہے باہر, وہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ تینت سے نکل رہا ہے. تو یہ وہ تینت ہے کہ جو ہر انسان اپنی اگلی نسل کے حوالے کر دیتا ہے. اور اسی وجہ سے رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے, یعنی اس چیز پر ہم نے بات کی تھی کہ اگر ہم اپنی تینت پر محنت کریں تو رفتہ رفتہ ہماری نسلیں بہت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور جو اپنی تینت کو خراب کرتے جائیں تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کی نسلوں میں خرابی بہت زیادہ پڑ جاتی ہے. تو جس چیز کو انسان خراب یا اچھا کر سکتا ہے وہ تینوں ہے، فطرت ہے. نفس بعض اوقات مطمئن حالت میں ہوتا ہے، نفس بعض اوقات راضی حالت میں ہوتا ہے، نفس بعض اوقات خرابی کی حالت میں ہوتا ہے. یہ حالتیں نفس کی قسمیں نہیں. اچھا، اب اسی کو سمجھانے کے لیے دو تین حدیثیں سن لیں جو اسی کنسیپٹ کو، فطرت اور تینت والے کنسیپٹ کو مزید واضح کرتی ہیں، روشن کرتی ہیں. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر مولود، ہر پیدا ہونے والا، متولد ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پرورش کنندگان اسے اپنے جیسا بنا کے خراب کر دیں. تو دو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہر مولود چاہے وہ مشرق کے گھر میں پیدا ہو، چاہے کافر کے گھر میں پیدا ہو، چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، اس کی بنیاد کیا ہے اس کے وجود کی؟ فطرت اسلام. کہ فطرت کیا ہے؟ فطرت اسلام ہے، یعنی کہ انسان فطرتاً خدا کے سامنے فاضح و خاشع، انسان فطرتاً اپنے الہ اور اپنے معبود اور اپنے رب کو پہچانتا ہے، شعور شناخت ہے. تو آپ نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا، اس میں کوئی قید و شرط نہیں ہے کہ وہ کس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. انسان کے وجود کی حقیقت اول اس کی فطرت، یہاں تک کہ اس کے پالنے والے، اس کے پرورش کرنے والے اس کو اپنے جیسا بنا لیں یا اس کو خراب کر لیں، یہ اس کی تینت ہے جو اثر انداز ہو رہی. دوسری حدیث، اچھا یہ حدیث بہت زیادہ پریشان کرتی تھی، پہلے جب اس کو پڑھا تھا بہت پریشانی ہوتی تھی کہ یہ کیا عجیب، یہ کافی کی حدیث ہے. السعید سعید فی بطن امه والشقی شقی فی بطن امه. سعید یعنی سعادت مند، نیک بخت اپنے ماں کے شکم میں نیک بخت ہے، اور جو شقاوت والا انسان ہے، شقی ہے، وہ شکم میں مادر و شقی. اس سے بظاہر کیا تاثر پیدا ہوتا ہے؟ جبر، کہ خدا نے انسانوں کو جبرن سعید اور شقی، نیک بخت و بدبخت بنا کے پیدا کیا ہے. نہیں، آپ اس جملے میں غور کریں، سعادت اور شقاوت کہاں ہو رہی ہے؟ بطن ام میں. بطن ام میں انسان کا جو وجود ہے وہ نطفے کے مرحلے سے گزر چکا ہے. نطفہ کہاں سے آتا ہے؟ والدین سے آتا ہے. نطفہ کہاں سے آتا ہے؟ تینت سے آتا ہے. تو یہ حدیث جبر کا مظاہرہ کی بات نہیں کر رہی، بلکہ یہ بتا رہی ہے کہ جو پاک مٹی، پاک تینت سے جس کا وجود بن رہا ہے، اس کے لیے اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی نیک بخت ہوگا، اور جس کا وجود بری تینت سے تشکیل پا رہا ہے، یعنی نعوذ باللہ اگر حرام اس میں شامل ہو ہر اعتبار سے، تو یہ تینت کیا ہے؟ یہ نجس ہے، ناپاک ہے. اس ناپاک تینت سے بننے والا وجود اس کے لیے اسباب اور علل کے قانون کے تحت شقاوت ہی کی امید رکھی جا سکتی.
بیج
اچھی کوالٹی کا بیج ہوگا تو، ہاں، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جبر ہے، کہ اگر آپ یہ، یعنی کہ میں یہ کہوں کہ یہ خراب زمین ہے اور اس خراب زمین میں ایک صاحب ہے کہ میں یہاں پہ کاشتکاری کروں، میں کہوں آپ کی فصل اگے گی نہیں، تو کیا آپ جبر اپلائی کر رہے ہیں؟ زبردستی کی بات کر رہے ہیں؟ بھائی آپ اس زمین اور بیج کو تو ملاحظہ کیجئے کہ جس زمین میں آپ کاشتکاری کر رہے ہیں یا جو کچھ آپ بو رہے ہیں، آپ اس کو تو ملاحظہ کریں. تو یہاں جبر نہیں ہے، یعنی یہ جو حدیث بیان کر رہی ہے، بطن ام کا لفظ ہے، وہ اس چیز کو کلیئرفائی کر رہا ہے کہ اگر خدا یہ کہتا، حدیث یہ کہتی کہ خدا نے انسانوں کو جس کو سعید پیدا کیا وہی سعید ہے، اور جسے خدا نے شقی خلق کیا وہی شقی، تو جبر آ جاتا. کہ خدا انسانوں کو سعادت مند اور بدبخت بنا کے پیدا کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا خدا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ شکم مادر میں جو سعید ہے وہ سعید ہے، اور جو شکم مادر میں شقی و بدبخت ہے وہ شقی، یعنی جس کی طینت پاک ہے اس کے لیے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں بھی نیک بخت ہوگا، اور جس کی طینت ناپاک ہے اس کے لیے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں بھی شقی و بدبخت ہوگا. اس لیے کہ بہت ساری جگہوں پر پھر اختیار کے لفظ بھی، یہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، ومن ارادا، کہ جب خدا انسانوں کے حتمی انجام کو اس کے ارادے پر چھوڑا ہے تو پھر یہ امکان ہے. اور یہ بات سمجھ میں بھی آئی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ایک اگر خراب بیج ڈالیں گے یا خراب زمین میں بیج ڈالیں گے، دونوں صورتوں میں اس کے پھلنے پھولنے کے امکانات بہت تھوڑے سے رہ جاتے ہیں. اور اگر اس چیز کو آپ تقریباً ایک فیصلے کے طور پہ ساتھ دیتے ہیں تو آپ غلط بات نہیں کر رہے، یعنی اس میں استثناء دوسرے آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر، یعنی کہ کچھ سوالات ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جن کا ہمارے پاس کلیئر جواب نہیں ہے. وہ جواب کیا نہیں ہے کہ حضرت آدم اور حوا کی اولاد میں قابیل جیسا شخص کیوں پیدا ہوا، کیونکہ ہم وہاں پر طینت کی خرابی یا فطرت کی خرابی کو تصور نہیں کر سکتے. تو کیا ماحول کی خرابی تھی؟ ماحول کی خرابی بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہاں پر دو تین آدمیوں کے سوال میں چل نہیں. یہ ایک ایسا کوسچن ہے کہ جس پر ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے پھر بہت زیادہ مزید، یعنی کہ ظاہر ہے کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ اتنی گہرائیوں میں جا سکے. نہیں، دیکھیے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے معیار سے اوپر ہیں، جنہیں ضروری تھوڑی کہ ہم ہر بات کی طے تک پہنچ جائیں. ایک سوال ہوتا ہے، جیسے خود میں نے بھی اس چیز کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ تجربہ کیا اور آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا، کہ بعض اوقات انسان کے پاس سوال ہوتے ہیں لیکن جواب اس کے وجود کی ترقی کے ساتھ ملتا ہے. یعنی جب ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایک بات سمجھا دی جائے تو وہ سمجھ نہیں آتی. کسی بھی سوال کا جواب منحصر ہوتا ہے کہ میں خود اس قابل ہوں یا نہیں کہ مجھے جواب بتایا جائے. اسی طریقے سے بہت سارے کوشچن ایسے ہیں جس کے آنسر ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن وقت آنے پر انشاءاللہ پتہ چل جائے. تو یہ طینت کے حوالے سے بالکل کھلی ہوئی احادیث، فطرت اور طینت کے فرق کو ظاہر کرتا ہے. اسی طریقے سے تیسری حدیث کہ ہمارے شیعہ ہماری طینت سے خلق ہوئے، بچی ہوئی طینت سے، یعنی کہ جو شیعہ نے اہل بیت ہیں ان کی طینت کا تعلق کس سے؟ اہل بیت سے. اسی وجہ سے کہ جو واقعاً شیعہ ہے وہ اپنی پیدائش کے ساتھ اپنے وجود کے اندر اہل بیت کی محبت کو محسوس کرتا ہے، یہ اس طینت کا اثر ہے. تو یہ دو چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے کہ انسان کے وجود کی حقیقت دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اس کی فطرت، دوسری اس کی طینت. جس چیز پر انسان کا بس چلتا ہے وہ اس کی طینت ہے، یعنی اس کی مٹی، وہ خاک کہہ لیجیے، نہر گھر چکے وہ خاک نہیں ہے، بلکہ وہ مواد ظاہری و باطنی و روحانی ہے جس سے انسان کی وجود کی تشکیل ہوتی ہے، جس سے انسان کے وجود کا پیکر اور ظرف بنتا ہے، اور اس ظرف کے اندر نفس انسانی پرواز چڑھتا ہے. اب طینت کی خرابی کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ جب تک ظرف پاک نہیں ہوتا اس وقت تک مظروف نجس ہی رہتا ہے. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ ایک برتن میں نجس ہے، آپ اس برتن میں کچھ بھی ڈال دیجیے، پانچ چیز بھی ڈال دیجیے، نجس ہو کر ہی باہر آئے گی. یا جب تک اس میں رہے گی نجس رہے گی، ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب تک طینت پاک نہیں ہو جاتی اس وقت تک نفس پاک نہیں ہو سکتا. طینت کو پاک کرنے کے لیے پچھلی دفعہ ہم نے کیا باتیں کی تھی؟ دو باتیں کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. طینت کے پاک ہونے کے لیے کیا چیز ہے؟ جب تک انسان اپنے ارادے سے، یہ اہم بات ہے، اہم بات یہ ہے سر، جب تک انسان اپنے ارادہ اور اختیار سے ایمان اور عمل صالح کی راہ کو نہیں چن لیتا اس وقت تک طینت پاک نہیں ہو سکتی. اس بات کو سمجھ لیں. اور یہ طینت کی ناپاکی ہے کہ یہ یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ طینت نجس ہوتی ہے. نجس چیز کو آپ ہمیشہ پاک کر سکتے ہیں. کیسے پاک کر سکتے ہیں؟ اپنی محنت سے، اور جب آپ اس کا ارادہ کریں، یعنی جب بھی آپ چاہیں گے وہ پاک ہو جائے گی. اس وجہ سے اگر ایک وہ انسان کہ جو شکم مادر میں شقی تھا اس دنیا میں آنے کے بعد سعید ہو سکتا ہے، اور وہ انسان کہ جو شکم مادر میں سعید تھا خدا نخواستہ وہ اس دنیا میں آنے کے بعد شقی بن سکتا ہے. کیونکہ طینت نجس ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ خراب ہوگی ختم ہوگی. نجس چیز ہمیشہ پاک ہو سکتی ہے اور پاک چیز ہمیشہ نجس ہو سکتی ہے. جماعت یہاں تک واضح ہو رہی کہ انسان کے وجود کی حقیقت دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک پر میرا اختیار ہے، ایک پر اختیار نہیں. جس چیز پر اختیار نہیں ہے وہ میرے وجود کی بنیاد ہے، میری فطرت ہے. فطرت اپنے ساتھ فطری ہدایت کو بھی رکھتی ہے، انسان جب چاہے اس سے استفادہ کرے، اپنے وجود کی تعمیر کرے. لیکن جو میرے وجود کا پیکر اور ظرف ہے وہ کیا ہے؟ میری طینت ہے، جو نجس بھی ہو سکتی ہے پاک بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا پاک یا نجس ہونا میرے ارادے اور اختیار پر مشتمل ہے. میں نے آپ کو دو آیتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، ایک تو یہ کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور دوسری الرحمن علم القرآن خلق الانسان. کہ انسانیت کی تعمیر کس سے ہوتی ہے؟ تعلیم قرآن سے. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کی طینت کی پاکیزگی کے سبب بنتی ہیں، اور ان سے انحراف انسان کی طینت کے نجس ہو جانے. بات واضح ہوئی؟ یعنی میں نے کہا تھا کہ بات وہی ہے تقریبا، لیکن اس کو ایک دوسرے انداز سے ایک کمپیکٹ وے میں آپ کے سامنے مجاز ہو جائے گا. اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بات صرف انسان تک محدود نہیں ہے. جس طریقے سے وجود انسانی کا پیکر ہوتا ہے اس کی طینت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اجتماع انسانی کی بھی طینت ہوتی ہے اور اس کا پیکر بھی ہوتا ہے. آپ اگر اپنے معاشرے کے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ معاشرے کی طینت کو پہلے پاک کیا جائے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ جیسے میں جب اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہوں تو میرا نفس اس وقت تک نہیں پاک ہو سکتا جب تک کہ جس ظرف میں وہ زندہ رہ رہا ہے وہ ظرف پاک نہ ہو جائے، یعنی میری طینت پاک نہ ہو جائے. میں نے بتایا کہ جی، یعنی معاشرے کا بھی نفس اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طینت یا ظرف پاک نہ ہو جائے، اور اس ظرف کو پاک کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کو مادی سے روحانی بنا دیا. ظرف معاشرہ جب تک مادی اور طبعی ہے اس وقت تک نجس ہے، اور جب ظرف معاشرہ روحانی ہو جاتا ہے تو اس کی قیمت پاک ہوتی ہے. یہ بات واضح ہو رہی؟ یعنی جب تک آپ اپنے اجتماع میں صرف اور صرف مادیات اور طبیعت کی بنیاد پر اپنی ویلیوز اور اپنی میننگ کا تعین کرتے ہیں، یہ ظرف نجس ہے. اگر چاہتے ہیں کہ اس کو پاک کریں تو اسے مادیت سے ہٹا کر روحانیت کریں، الہیات کریں، تب معاشرے کا ظرف پاک ہو جائے گا اور اس کے اندر جو مظروف ہیں یعنی تمام انسان تمام افراد پہ، ان کی پاکیزگی خود بخود شروع ہو جائے گی. یعنی اسی چیز کو آپ دیکھیں کہ انبیاء نے سب سے پہلی بات کیا کی ہے، جب بھی کوئی نبی کسی معاشرے میں آیا ہے سب سے پہلی بات اس نے کیا کی، توحید. اس کے علاوہ کسی چیز پر جھگڑا ہی نہیں ہوا اپنے معاشرے کے اندر. سارا جھگڑا کس پر ہوا ہے کہ تم جن کے آگے اپنا سر جھکاتے ہو، جن مادی طاقتوں کو اصل سمجھ کے ان سے ہٹو اور الہ حقیقی کے پاس جاؤ، یہ ہے پاکیزگی اور نجاست کا فرق. بس کہ جب تک معاشرے کا ظرف مادی رہے گا اس وقت تک یہ نجس ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ جتنا مذہب انجیکٹ کر دیں اس میں، جتنا ظاہری دین اس میں انجیکٹ کر دیں، کوئی فائدہ نہیں. جب تک کہ یہ ظرف مادی سے روحانی نہیں بنے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ لائف کے اندر، زندگی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے میننگ آف لائف، ایک ہوتی ہے ویلیو آف لائف. یعنی زندگی کا معنی کیا ہے، دوسرا یہ کہ زندگی کی قدر و قیمت کیا ہے. میننگ اور ویلیوز کا تعلق یا تو مادی بنیادوں پہ کیا جاتا ہے یا روحانی اور الہی بنیادوں پہ کیا جاتا ہے. جب تک انسان کی زندگی یا معاشرے کی زندگی کا تعلق، اس کی میننگ اور ویلیوز ہمیشہ مادے سے ڈٹرمن ہوتی رہیں گی، معاشرے کا ظرف نجس رہے گا. اور جب میننگ اور ویلیو آف لائف الہیات اور روحانیات سے اخذ ہونا شروع ہو جائیں گی، معاشرے کا ظرف پاک ہو جائے گا اور اس کے اندر آپ کو پاکیزگی اور طہارت کے اثرات نظر آنا شروع.
فطرت جو ہے نا وہ بنیادی طور پر اپنے ہر آدمی جو ہے شخص جو ہے فطرت اسلام کے یعنی پاکیزہ فطرت کے بعد خلقودہ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ جہاں تک قینت کی بات ہے، اگر ظرف نجس ہوگا اس کے رحم مادر میں جو بھی بچہ پرورش پائے گا وہ اختیار کے ساتھ ہے، وہ جو صحیح ہوگا شخص اس کے جو رحم میں
بیسیکلی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تینت یعنی وہ چیز جس سے انسان کے وجود کی تشکیل پڑتی ہے. ابھی میں کچھ بنا نہیں ہوں، یعنی پیدائش کے وقت میرا نفس ابھی ایک اس کومپل کی طرح ہے جو ابھی چٹکی ہے، وہ ذرا سا کچھ بھی نہیں بنایا، لیکن اس کا ایک ظرف ہے جس میں اس کو رکھا گیا اور ایک بنیاد ہے جس کے اوپر رکھا گیا. جس بنیاد پر رکھا گیا وہ فطرت ہے. فطرت ہمیشہ پاک ہے، تینت پاک اور ناپاک دونوں ہو سکتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تینت کس سے حاصل ہو رہی ہے، آپ کے ورثے میں آپ کو کیا چیز مل رہی ہے. تینت پاک بھی ہو سکتی ہے، ناپاک بھی ہو سکتی ہے. اگر پاک تینت ہے، جیسے مثال کے طور پر انبیاء کی تینت پاک ہے، آئما کی تینت پاک ہے، تو شروع سے ہی ان میں وہ آثار نمودار ہوتے ہیں. تقریباً ان سے ہٹ کر تقریباً زیادہ تر انسانوں کی تینت میں نجاست کے کچھ نہ کچھ عناصر موجود ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ عناصر موجود ہوتے ہیں. اس وجہ سے انسانوں کے اندر وہ کوالٹیز نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن فطرت ایک ہی چیز ہے، بنیاد ایک ہے. یہ پر تینت انسان کے اختیار میں ہے، فطرت انسان کے اختیار میں ہے. اور تینت وہ ظرف ہے کہ جس میں نفس پروان چڑھتا ہے. تینت کو جب تک پاک نہ کیا جائے، نفس پاکیزہ اور طاہر نہیں ہو سکتا. اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح اور تعلیم.